أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية فما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ قصہ شروع ہو رہا ہے، سورۃ الشعراء چل رہی ہے. اس میں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو قرآن پاک نے اصحاب الایکہ سے تعبیر کیا. ایکہ الف یا قاف اور ہا، اور آیت بھی یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ کذب اصحاب الایکہ، کذب اصحاب الایکہ المرسلین. اصحاب ایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا، جن رسول کو بھیجا گیا تھا اپنی قوم کی طرف تعلیم کے لیے، تبلیغ کے لیے، ان کو اصحاب ایکہ نے جھٹلایا. اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب ان کو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا الا تتقون، کیا تم لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، امین، معتبر انسان. فاتقوا اللہ واطیعون، تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، حضرت شعیب علیہ السلام کے حکم کو مانو. قرآن پاک میں ان حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو اصحاب الایکہ کہا، ایکہ کے لوگ، اور انہی کو اصحاب مدین بھی کہا گیا ایک اور جگہ پر. اصحاب مدین اور اصحاب الایکہ یہ ایک ہی قبیلے کے نام ہیں اور ایک ہی قوم کے دو الگ الگ نام ہیں. مدین ان کا نام اس لیے رکھا گیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک تیسری بیوی تھی جس کا نام قطورہ تھا، ان سے یہ ان کی یہ اولاد تھے. مدین، ان کا نام مدین تھا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی تیسری بیوی قطورہ کے بیٹے کا نام مدین تھا. اس مدین کی اولاد میں حضرت شعیب علیہ السلام پیدا ہوئے. اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کو اصحاب مدین کہتے ہیں. اصحاب مدین کسی علاقے کا نام نہیں تھا، کسی جگہ کی طرف نسبت سے ان کا نام نہیں رکھا گیا، بلکہ ان کا نام رکھا گیا تھا ایک خاندانی نسب کے اعتبار سے، خاندانی نسبت کے اعتبار سے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں پھر جا کر حضرت یہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، اس لیے ان کا نام اصحاب مدین تھا. اور دوسرا نام اس قوم کا تھا اصحاب الایکا. ایکا کہا جاتا ہے سرسبز و شاداب علاقے کو، جہاں پر جھاڑیاں ہوں، پودے ہوں، ان درختوں کے جھنڈ ہوں. چونکہ وہ علاقہ بڑا سرسبز و شاداب ہوتا تھا، اس لیے اس کا نام ایکا پڑ گیا. ایکا بولتے ہیں جھاڑیوں کے جھنڈ کو، درختوں کے جھنگٹے کو ایکا بولتے ہیں. تو چونکہ ابراہیم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا جو محل وقوع ہے، یہ محل وقوع بنتا ہے ملک شام اور فلسطین کے علاقے. دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ ایک راستہ تھا جو اہل یمن کی تجارت چلتی تھی شام کے علاقوں میں، فلسطین کے علاقوں سے ہوتے ہوئے یہ بحر قلزم کی طرف سے راستہ نکلتا تھا، جس کے قرآن پاک میں یہ سورت نازل ہوئی ایلاف قریش ایلاف رحلت الشتاء والصیف، کہ یہ جو قریشی لوگ جو تھے سردیوں سے گرمیوں اور گرمیوں سے سردیوں کے وقت میں یہ اپنے ان علاقوں کا سفر کیا کرتے تھے، ان کی شاہراہ تھی بڑی مشہور. اس کے اوپر یہ اصحاب ایکا تھے جن میں حضرت شعیب علیہ السلام والسلام بھیجے گئے. تو اگر نسبی نسبت دیکھی جائے تو اصحاب مدین ہیں، اور اگر علاقائی نسبت دیکھی جائے تو ان کا نام اصحاب الایکا ہے. اس لیے قرآن پاک میں دونوں جگہ پر ان دونوں ناموں کو اس طریقے سے بیان کیا گیا. اور یہ علاقہ جو حضرات مفسرین نے علاقہ لکھا ہے وادی شعیب کا، یہ علاقہ اس وقت اردن کے اندر ہے، اردن میں، جس کو آج کل جارڈن کہتے ہیں. میرا ان علاقے میں جانا ہوا، اس جگہ پر وادی شعیب میں بھی جانا ہوا، حضرت شعیب علیہ السلام کے مزار پر بھی حاضری ہوئی الحمدللہ. اور انہی کے برابر میں تھوڑے سے فاصلے پر حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے مزار بھی ہے انہی جگہ پر. میں نے جیسا پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ ملک شام کا علاقہ ارض قرآن ہے. ملک شام سے مراد ہے یہ چار پانچ ملکوں کا مجموعہ، اردن، شام، فلسطین اور یہ آج کل کا اسرائیل، بیروت، لبنان بھی اس میں آ جاتا ہے. ان مجموعہ مل کر یہ ارض شام ہے، اس کو ارض قرآن بھی کہتے ہیں. انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، اولیاء اکرام کی یہ جگہ ہے. پھر سعودی عرب کے کچھ علاقے، یہ سارے ارض قرآن ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور اس زمین پر چلتے جاؤ، ایسی جگہ ہے. جگہ جگہ اس کی تاریخ ہے، جگہ جگہ تاریخ ہے قرآن پاک. اصحاب مدین، اصحاب سمود، اصحاب الرس، قوم شعیب، یہ ساری اسی اردن میں. میرا جب جانا ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو واقعہ آتا ہے نا کہ انہوں نے کنویں سے پانی بھرا تھا، پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا وہ واقعہ، وہاں وہ واقعہ آتا ہے کہ پانی بھرا تھا تو حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں پیچھے کو کھڑی ہوئی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کر پانی بھر دیا. یہ بھی اردن میں ہے، اور اردن سے تقریباً کوئی گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے مسافت پر آج بھی وہ کنواں ہے، وہاں پر بھی حاضری ہوئی، ابھی بھی وہاں پانی ہے، ابھی بھی کنواں ہے وہاں، اور لوگ برکت کے لیے اس پانی کو نکالتے ہیں، پیتے ہیں. تو یہ علاقہ، یہ سارا یہ ارض قرآن کا علاقہ ہے. زمین آدمی کبھی اللہ تعالیٰ موقع دے کبھی اس علاقے کو جا کر دیکھنا بھی چاہیے. اور چپے چپے پہ اس کی عراق، شام اور یہ اردن، سعودی عرب کے کچھ علاقے اور یہ سارا مل کر، مصر کا کچھ علاقہ، یہ سارا ملا کر مل کر بس قرآن پاک سمجھ لو کہ سارے واقعات انہیں جگہوں پہ آ رہے ہیں. یعنی خود اردن کے اندر، اردن جیسے شہر میں اتنے بڑے بڑے صحابہ اکرام کے مزارات ہیں، اتنے بڑے بڑے حضرت عشرہ مبشرہ میں سے مشہور 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 صحابی حضرت عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین ہذہ الامہ کا خطاب دیا، امین ہذہ الامہ، اس امت کے امین انسان، ان کا مزار اردن میں ہے۔ پہلے ملک شام تھا، اس کا پورا علاقہ تھا، بعد میں جب تقسیم ہوئی تو یہ ان میں آ گیا۔ حضرت معاذ بن الجبل رضی اللہ عنہ، ان کا مزار یہاں پر۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، ان کا مزار یہاں پر۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، ان کا مزار یہاں پر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، ان کا مزار یہاں پر ہے۔ حضرت مسنہ ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، ان کا مزار یہاں پر ہے۔ دو انبیاء اکرام کے مزارات، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، ان دو انبیاء اکرام کے مزارات یہاں پر ہیں، اور ان گنت صحابہ اکرام، تقریباً جن کی تعداد 10,000 سے 30,000 تک پہنچتی ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے مزارات یہاں پر ہیں، لیکن ان کا پتہ نہیں۔ تو یہ ہے ارض قرآن، یہ ہے ارض شام، یہ علاقہ حضرت شعیب علیہ السلام کا بنتا ہے۔ بازی شعیب آج بھی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کے مزار کے ساتھ جو علاقہ ہے، مشہور یہ ہے کہ یہ وادی وہی وادی شعیب ہے۔ میرے سے ایک ساتھی نے کہا، میرے امریکہ میں ایک دوست رہتے ہیں، ان کا میرے پاس فون آیا کہ تم سنا اردن میں ہو، میں نے کہا جی، کینیڈا گئے کہ وادی شعیب میں ضرور جانا، وہ اب تک جلی ہوئی وادی ہے، یہ کچھ حصہ کبھی بھی جلا ہوا ہے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے۔ میرے ساتھ وہاں کے مقامی ایک عرب عالم تھے، پاکستان میں پڑھتے تھے، وہ میرے ساتھ تھے، تو میں نے کہا مجھے وادی شعیب میں جانا ہے، تو وہ ہم گئے، ہم ڈھونڈتے رہے اس جگہ کو جو جلی تھی آنکھ سے، جس کا واقعہ قرآن کریم میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن وہ ہمیں ملی نہیں، واللہ عالم کیا بتا تھا۔ پھر میں نے ان کو فون بھی کیا کہ بھائی مل نہیں رہی، آپ ہمیں کچھ اور علامتیں بتائیں، مقامی لوگ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن وہ جگہ ہمیں ملی نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ جگہیں اور یہ باتیں در حقیقت عبرت کے لیے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بات بار عرض کیا، اللہ رب العزت میری بھی اصلاح فرمائے، آپ کی بھی اصلاح فرمائے، ہم سب کے اصلاح فرما دے۔ یہ واقعات اس لیے ہیں، اور قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت ان واقعات کو اس لیے بیان فرماتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو ٹٹولیں، اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، پچھلی قوموں کی پکڑ کن کن چیزوں پر آئی، کہیں ہمارے اندر تو نہیں۔ آپ یقین مانیے، اگر قوم شعیب کے یہ ہم حالات جو پڑھنے جا رہے ہیں، جو اب ہم آیات پڑھیں گے، تو قوم شعیب کے وہ حالات ہیں جو ہمارے حالات ہیں۔ پاکستان اور خصوصاً پاکستان اور عمومی طور پر مسلمانوں کے جو حالات ہیں، بالکل قوم شعیب کے اوپر ہمارے حالات پلٹا۔ آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے ان کو کیسے تباہ و برباد کیا، لیکن ہم لوگ، ہماری قوم، ہمارا ملک اور مسلمان مجموعی طور پر اسی حالات کے اندر دن بدن گھسے چلے جا رہے ہیں، گھسے چلے جا رہے ہیں، نکلنے کے بجائے، ٹھیک کیے جانے کے بجائے اسی میں جا رہے ہیں۔ کیسے اصلاح ہوگی؟ کوئی اصلاح کا طریقہ نہیں، کوئی قانون نہیں، سوائے اس کے اللہ کا خوف دل میں پیدا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وما اسألکم علیہ من اجر، شعیب علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ میں تم سے کسی پیسوں کا سوال نہیں کرتا، اجرت نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے، جو کام کر رہا ہوں وہ میرے اجر دے گا۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، قوم شعیب کا جرم یہ تھا کہ یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے، لوگ پیسے مانگتے تھے، لوگ سامان مانگتے تھے، خریدتے تھے، تو پیسے پورے لے لیے، مال پورا نہیں دیا، یا تو مقدار کم کر دی، یا مقدار تو اتنی رکھی لیکن گھٹیا کوالٹی کا مال بیچ دیا، جیسا ہمارے یہاں ہی کام، کھیل تماشا صبح شام ہر بازار میں، کہ ایک نمبر کوالٹی کا بتایا، دو نمبر کی کوالٹی کا بیچ دیا، اور اس کو ہمارے یہاں بڑی قابلیت سمجھا جاتا، بڑی مہارت سمجھا جاتا، بڑی ذہانت سمجھا جاتا ہے کہ ہم تو اتنے سمجھدار ہیں کہ گاہک کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے کیا بیچ دیا، ایسی ملاوٹ کر دی کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ صاحب کیا ملاوٹ کی، دواؤں میں ملاوٹ کر دی، غذاؤں میں ملاوٹ کر دی، اشیاء میں ملاوٹ کر دی، واقعی ایک عام آدمی کو کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا خرید رہا ہے، اور دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جھوٹ جس کو کہا جائے، دھوکہ جس کو کہا جائے، یہ اس قوم کا جرم تھا. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت القرآن میں لکھا اور تمام ائمہ تفسیر نے اپنی تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس قوم کی جو عادت تھی مال کو کم تولنا، مال کو کم ناپنا، مال کو تھوڑا دینا، دھوکہ کرنا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، یہ اس قوم کا مرض تھا. قرآن پاک کی جو آیت ہے ویل للمطففین، سورہ عمّا یتساءلون میں آتی ہے نا، صرف عمّا یتساءلون عمّا پارے میں آتی ہے، ویل للمطففین، مطفف تخفیف کرنے والے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے باب تفعیل سے. تخفیف کے معنی لکھے ہیں دو مطلب لکھے ہیں میں تفسیر میں، تفسیر تخفیف کے ایک تو مطلب یہ لکھا ہے کہ یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہوگا. تخفیف جو ہے یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہو. اور دوسرا قول ہے جو زیادہ راجح ہے کہ تخفیف کہا جاتا ہے ان انسانوں کو، ان تاجروں کو جو پیسے پورے لے لیتے ہیں لیکن مال پورا نہیں دیتے، یہ ہے تخفیف. اور تخفیف میں ترجمہ جو حضرات لغویین فرماتے ہیں تخفیف کا ترجمہ، وہ صرف چوری پر نہیں آتا بلکہ ہر قسم کی کوتاہی کرنے کو تخفیف کہا جاتا ہے. چاہے نماز میں کوتاہی کرو، چاہے زکات میں کوتاہی کرو، چاہے روپے پیسے میں کوتاہی کرو، کہیں کوتاہی کرو تو تخفیف کہا جاتا ہے. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ عصر کی نماز میں شامل نہیں ہوئے بلکہ باہر تھے، نماز میں آئے نہیں. تو آپ نے نماز کے بعد اس سے پوچھا کہ آپ نماز میں کیوں نہیں آئے، تو انہوں نے کچھ عذر کیا، کہ میں اس وجہ سے نماز میں آیا. تو آپ نے فرمایا کہ تو خفتا، کہ تم نے تخفیف کی ہے، یعنی کوتاہی کی ہے تم نے، تولنے میں کمی کی ہے. کیا مطلب ہے؟ حالانکہ نماز کو تو نہیں تولا جاتا، مطلب یہ کہ تم نے اس کا پیمانہ اندازہ صحیح نہیں لگایا کہ نماز زیادہ اہم ہے یا وہ کا کام زیادہ اہم ہے جو تم کر رہے ہو، یہ مطلب ہے اس کا. چنانچہ حضرات علماء کرام یہ بات لکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کے اندر انسان کوئی کبھی کوتاہی کرتا ہے وہ تخفیف ہے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت القرآن میں لکھا کہ اگر کوئی انسان ملازمت کرے اور ملازمت کا کام پورا نہ کرے، یہ بھی تخفیف ہے، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے. ناپ تول میں کمی کا تعلق سب وزن بانٹ سے نہیں ہے، جیسا ہمارے یہاں کا فیشن ہے کہ بھائی تنخواہ تو پوری لینی ہے، حقوق کے لیے مظاہرے بھی کرنے، حقوق بھی پورے لینے ہیں اپنے، لیکن ہمارے ذمے میں جو حقوق ہیں وہ جب ادا کرنے کا نمبر آتا ہے تو کیا ہم وہ ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم وہ پورے کام کر رہے ہیں جس کام کے ہم پیسے لے رہے ہیں؟ یہ ہے تخفیف. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اپنے کام کو پورا نہ کرنا، اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرنا اور اس کے پیسے پورے لے لینا، یہ بھی اسی آیت کے اندر داخل ہے، جس جیسا کہ آج ہمارے یہاں کا فیشن ہے. اور اللہ رب العزت حرام پیسے کو کبھی کھپاتے نہیں ہیں، حرام پیسہ کبھی کسی کو کھپا نہیں آج. وہ یا تو مال کی صورت مال ضائع ہو کر کے چھوڑتا ہے، یا بیمار کر کے چھوڑتا ہے. آدمی کو بیماریاں لگ گئی، پتہ چلا سارا حرام مال کمایا ہوا مال اب بیماریوں میں جا رہا ہے، پیسوں میں خرچ ہو رہا ہے، علاج معالجے پہ خرچ ہو رہا ہے، یا دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، یا بے سکونی پیدا ہوتی ہے، دل کی گھبراہٹ، تکلیفیں طرح طرح کی، یہ مسائل آتے ہیں. تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لوگ ڈیوٹی پوری نہیں دیتے، کام پورا نہیں کرتے اور پیسے پورے لیتے ہیں ملازمت کے، یہ بھی تکلیف ہے، یہ بھی جرم اسی کے اندر داخل ہے. جیسا ہمارے ہاں بہت سارے سرکاری اداروں میں لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ تنخواہیں دستخطیں کر دی جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، دنیا میں تعلقات ہیں، بڑی بڑی سیاسی تنظیمیں پیچھے تم بڑے شیر بنے پھرتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، ہمارا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، فلانا یہ جاننے والا تو فلانا وہ جاننے والا. ارے بھائی جاننے والا تو ہے، لیکن اللہ کے ہاں بھی تو کوئی پاس پرس ہے، اللہ کے ہاں بھی تو کوئی قاعدہ ضابطہ ہے کہ کتنے آپ نے پیسے لیے اور کتنے پیسے نہیں لیے. آج کل پی آئی اے میں اتنی تحریک چل رہی ہے، اتنے جھگڑے چل رہے ہیں، آپ جا کر دیں گے پی آئی اے بند ہونے کے قریب. میرے سے ایک پی آئی اے کے ایک بڑے اہم ذمہ دار نے یہ بات بتائی کہ اس وقت اتنے بڑے بڑے اعلیٰ افسران، ایک بڑی تعداد انہوں نے بتائی، اتنے بڑے بڑے اعلیٰ افسران ہیں جو پوری پوری بھاری تنخواہیں لے رہے ہیں اور آتے نہیں ہیں کام کرنے کے لیے. یہ معاملہ صرف ایک پی آئی اے کا نہیں، یہ معاملہ صرف ایک کسی سرکاری ادارے کا نہیں ہے، بھرے پڑے سرکاری اداروں میں ایسے لوگ کہ پیسے پورے کام کرنے کے لیے تیار نہیں، حقوق کے مطالبے ہیں، اپنی ذمے کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں. تو قرآن پاک نے اسی کو فرمایا ویل للمطففین کے اندر کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کام ناپول میں کمی کرتے ہیں، کام پورا نہیں کرتے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون فاذا قالوهم او وزنوهم یخسرون. کہ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب یہ لوگوں کے انسان جب یہ لوگوں سے اپنا مال خریدتے ہیں تو پورا پورا وصول کرتے ہیں، تنخواہیں لیں گے تو پوری لیں گے، خود بازار میں جائیں گے تو پورا پورا مال وصول کریں گے. وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو مال بیچنے جاتے ہیں تو یُخْسِرُونَ، تو پھر اس میں ڈنڈیاں مارتے ہیں، کبھی کوتاہیاں کرتے ہیں. یہ قوم شعیب کا جرم تھا جو آج پوری قوم پہ ہمارے یہ صادقات ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا اوفل کئیلا، شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کو جا کر کہا کہ اوفل کئیل، ناپول پورا کیا کرو، کام پورا کرو، پیسے پورے لے رہے ہو تو مال بھی پورا دو. ولا تکونوا من المخسرین، کبھی کوتاہی مت کرنا. وزنوا بالقسط المستقیم، فرمایا کہ وزنوا، تم لوگ وزن کرو، بالقسط المستقیم، سیدھے صحیح ترازو کے ساتھ، صحیح ترازو کے ساتھ مال کو تولا کرو، صحیح ناپ کے ساتھ مال کو دیا کرو، بیچ میں ملاوٹ مت کیا کرو، جتنے پیسے لیے اتنے کا کام کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، فرمایا شعیب علیہ السلام نے کہ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دیا کرو. ولا تبخسوا الناس، لوگوں کو ان کی چیزوں کو کم کر کے مت دو. کم کرنے کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک تو مقدار میں کمی کر دی اور ایک ہوتے کوالٹی میں کمی کر، یہ کوانٹیٹی میں کمی ہے، کوالٹی میں کمی ہے. فرمایا دونوں طریقوں کی کمی مت کرو، اس کے اندر مال جیسا ہے ایسا بتاؤ. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں تم خرابیاں مت پھیلاؤ، زمین میں تم خرابیوں کو مت پھیلاؤ. اللہ، اب دیکھیے اللہ رب العزت کے ضابطے. ہمارے ہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بعض حرام کی قسمیں تو وہ ہیں جس کو ہم اور آپ حرام کہتے ہیں، لیکن ایک چیز ہم لوگ حرام کس کو سمجھتے ہیں، یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا. بعض حرام ہمارے ہاں وہ ہیں کہ ہم لوگ اس کو حرام مانتے ہی نہیں حرام. توبہ تو بعد میں مانگے نا، مانیں گے تو پہلے نا، توبہ تو بعد میں مانگے. ایک چور نے اگر گھر پہ گھس کے چوری کر لی، ہم کہتے ہیں ہاں چوری کی. ایک ڈاکو نے اگر ڈاکہ ڈال دی، ہم کہتے ہیں کہ ہاں چوری کی. لیکن ایک انسان دکان پہ بیٹھا ہوا جھوٹ کی قسمیں کھا رہا ہے صبح سے شام تک، یہ جھوٹ بول رہا ہے اور غلط کوالٹی کا مال یا غلط مقدار کا مال بیچ رہا ہے، یہ ملاوٹ کر کے بیچ رہا ہے، اس کو ہمارا معاشرہ کوئی برا بھلا کہتا ہے؟ وہ اسی طرح معاشرے میں باعزت ہے، وہ آرام ساری دنیا جانتی ہے کہ دھوکہ کرتا ہے اپنی دکان کے اوپر بیٹھ کر، ملاوٹ ہے لیکن وہ معاشرے میں باعزت سمجھا جاتا ہے، اس کو کوئی برا بھلا نہیں کہتا. اسی طریقے سے حرام کی بدترین قسموں میں سے یہ قسم ہے جس کو لوگ گناہ کرتے ہوں لیکن ان کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ ہم نے گناہ کیا. بدترین قسم ہے یہ حرام. جھوٹ بول کر مال بیچنا, غلط مقدار کا مال بیچنا, کوالٹی کوانٹٹی کو غلط بتانا, ملاوٹ کرنا, جعلسازیاں کرنا, ایکسپائری ڈیٹ ہے ہمارے ہاں ایکسپائری ڈیٹ بدل دیتے ہیں آرام سے, اس کو مٹایا دوسری ڈال دیتے ہیں دوائیوں کے اندر. کتنا نازک معاملہ ہے. کھانے پینے کی اشیاء کے اندر کتنے زندگیوں کے ساتھ لوگ کھیلتے ہیں. لیکن یہ تفصیل ہے. میرے ایک عزیز جاننے والے ہیں, عزیز تو نہیں ہیں, ان کی بیوی کا انتقال ہی اسی طرح ہوا کہ ان کے ڈیلیوری کیس تھا, وہ اسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر نے اپنی ایک سرج بچانے کے لیے, ایک سرج کتنی مالیت ہوگی, 10-20 روپے کی سرج ہوتی ہے, وہ بچانے کے لیے اس نے ایک استعمال شدہ سرج اس کی بیوی کو لگا دیا ڈیلیوری کے ٹائم پہ. اس سے اس کی بیوی کی اتنی حالت بگڑی کہ اس کو یرغان ہو گیا. اسی میں اس کی بیوی کا انتقال ہوا, اسی میں بچے کا انتقال ہوا. دو جانیں چلی گئی ایک سرنج بچانے کے چکر, دو انسانی جانیں ختم ہو. قرآن کریم فرما اللہ رب العزت فرماتے ہیں, من قتل الناس فکأنما قتل الناس جميعا, کسی نے ایک انسان کو مار ڈالا ناحق, اس نے گویا کہ انسانیت کا قتل عام کر دیا. امن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, کسی ایک انسان کو زندگی دے دی تو گویا کہ ساری انسانیت کو زندگی دے دی. قرآن کریم فرما. اور یہاں ایک سرنج کے پیسے بچانے کے لیے دو انسانی جانیں چلی گئی. میرے قریبی جاننے والے, آپ بتائیے اتنی چھوٹی چھوٹی کھانے پینے میں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بچت, وہ انسان کے جسم میں جاتی ہے, کیا تکلیفیں اس سے پیش آتی ہیں آپ جانتے ہیں. یہ پورے معاشرے کا قصور ہے. یہ معاشرے کا قصور کیوں ہے؟ ایک اور اس کی بھی بدترین قسم سن لیجیے. جہاں ہمارے ہاں لوگ دکانوں پہ جھوٹ بولنا, کاروباروں پہ جھوٹ بولنا, ملاوٹیں کرنا, جہاں یہ جرم ہے, اسی طرح کا ایک اور ناسور ہمارے معاشرے میں پل رہا ہے زمانے دراز سے. وہ ناسور یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ہاں میراث کا مال تقسیم نہیں ہوتا. جس کے جو ہاتھ لگتا ہے بس وہ قبضہ کر لیتا ہے ماں باپ کے انتقال کے بعد. یہ ایک وبائی مرض ہے جو پورے قوم میں پھیلا ہوا ہے. دیندار لوگ ہوتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, جماعتوں میں جاتے ہیں, بزرگوں کی مجلسوں میں آتے ہیں, سب کو چل رہا ہوتا ہے. یعنی یقین ہی نہیں آتا کہ جب کوئی یہ بتاتا ہے کہ اس نے میرا سامان ہڑپ کر لیا اپنے بھائی بھائیوں کا, کہ یا اللہ یہ تو آدمی محل سے جڑا ہوا انسان ہے, اتنے کیوں حرکت کرتا. آپ دیکھیے یہ حرام کی بدترین قسم ہے. اصول یہ ہے شریعت کا کہ جیسے ہی انسان کی موت آتی ہے, آنکھیں بند ہوتی ہیں, اب وہ آدمی زندہ نہیں رہا, اس کی دنیا سے سارے رشتے ناطے ختم ہو گئے, دنیا کے سارے رشتے ناطے ختم ہو گئے, وہ دنیا سے چلا گیا. اگر ایک آدمی ہے, پہلے وہ ایک آدمی تھا, وہ ایک آدمی کی میت ہے, جو اس آدمی کا جنازہ ہے یا اب اس آدمی کی قبر ہے, یہی بولا جاتا ہے نا ہمارے معاشرے میں. الف مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے تو پہلے کہتے تھے الف آیا, اب کہتے ہیں الف کی میت آئی ہے, آج الف کا جنازہ ہے, آج اس کی الف کی قبر ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا, دنیا کے رشتہ ناطے ختم. اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کے پاس کی ملکیت میں جتنا مال ہوتا ہے, وہ مال کی ملکیت اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے اس مال کے اوپر, وہ مال اب اس کے ورثہ کا مال بن جاتا ہے, اس کا مال نہیں رہتا, اس کا مال نہیں, اس کے ورثہ کا مال. اب جب وہ اس کے ورثہ کا مال ہے, کہ ماں ہے مثال کے طور پر, بچوں کی ماں ہے جن صاحب کا انتقال ہوا, یعنی اس کی بیوی, اس کے بیٹے ہیں, اس کی بیٹیاں ہیں, وہ مال سب کا مشترکہ ہے. ایک آدمی نے مال پر قبضہ کر لیا تو دوسرے کا حق مارا نا, دوسرے نے اس پر قبضہ کر لیا تو اس کا حق مارا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ڈاکہ کرنا, ڈاکہ مارنا, چوری کرنا, کسی کے گھر میں جا کر آپ مال چوری کر لو, جس طرح وہ ڈاکو کہلاتا ہے یہ بھی ڈاکہ ہے. اور ہمارے ہاں اس کی کوئی اہمیت لوگ دیتے نہیں ہیں, بلکہ ہوتا یوں ہے کہ کہ جب کسی انتقال ہوتا ہے تو اپنے جو بڑا بھائی ہوتا ہے اس بڑے بھائی کو عموماً باپ کے قائم مقام سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسی زندگی باپ کے زمانے میں گزر رہی تھی ایسے بھی چلتی رہی، کاروبار بھی ایسے ہی چلتا رہتا ہے، کوئی میراث تقسیم نہیں کرتے، بلکہ میراث کی تقسیم کی بات کرو تو لوگ برا مناتے کہ کیا باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ شریعت کا حکم ہے کہ میراث تقسیم کرو، حصے بناؤ، پھر ساتھ کاروبار کرنا ہے اپنے معاہدے کر کے کاروبار کرو کہ کس کی کتنی ملکیت ہے۔ اب وہ کاروبار چلتا رہتا ہے، باپ کی جگہ پر بھائی سمجھا جانے لگا، اسی مشترکہ کاروبار میں سے سب کے خرچے چل رہے ہیں، کسی کا ہاتھ کھلا ہے، کسی کا تنگ ہے، کسی کے خرچے زیادہ ہیں، کسی کے خرچے کم ہیں، ایک کے بچے کم ہیں، ایک کے بچے زیادہ ہیں، اور خرچہ ہو رہا ہے۔ اس وقت تو برا لگ رہا تھا کہ بھائی حساب کتاب نہ کرو، اب جب خرچے بڑھے اب بچے بھی بڑے ہونے لگ جاتے ہیں، ان کی تعلیم کے اور شادیوں کے اخراجات آنے شروع ہوتے ہیں، اب شکوے شکایت پیدا ہوتے ہیں کہ دیکھو وہ کام کم کرتا ہے پیسے زیادہ برابر کے لیتا ہے، دوسرا کہتا ہے اس کا ہاتھ زیادہ کھلا ہے، اس کے گھر میں خرچہ زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ کہانی ہر گھر میں اس مشترکہ کا کاروبار میں چلتی ہے۔ اسی کو اب پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا گریبان پکڑتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی شکلیں نہیں دیکھتے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کو منع فرمایا کہ لڑائی جھگڑوں سے بچو، لڑائی جھگڑوں کی بنیاد معاملات کی صفائی ہے، معاملات کو صاف کرو، روپے پیسے کے معاملات کو صاف کرو۔ ایک بھائی اگر لے رہا ہے کاروبار میں سے مہینہ مثال کے طور پہ 10,000 روپے، دوسرا خرچہ کر رہا ہے 15,000، تو کیوں کر رہا ہے زیادہ جبکہ مشترکہ حق ہے؟ اس لیے آپ دیکھیے گھر گھر جھگڑے۔ میرا اپنا تجزیہ یہ ہے اور ہمارے حضرات کا تجزیہ یہ ہے کہ 90% جھگڑے گھروں میں، خاندانوں میں اور فیملیوں میں وہ میراث کی تقسیم صحیح نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر ہوتے ہیں، باقی دوسرے جھگڑے بھی ہوتے ہیں، یہ بات نہیں، بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، بہنوں کو حصہ ہی نہیں دیا جاتا، بہنیں محروم رہ جاتی ہیں اور بھائیوں کے آپس میں بنیاد کیا ہے؟ معاملہ صاف نہیں کرنے۔ یہ حرام کی عادت کیوں پڑتی ہے؟ اس کی وجہ میں عرض کر رہا تھا کیوں ہوتی ہے، اس کی وجہ ہوتی ہے دین کی تعلیم کا نہ ہونا، ذہنوں میں یہ بیٹھ کا بیٹھ جانا کہ عبادت، دین کا تعلق صرف عبادات کے ساتھ ہے، روپے پیسے سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو جیسا تیسا ہو جائے سب چلتا، یہ تصور ہے ہمارا روپے پیسے کے معاملے میں، یہ بالکل غلط ہے۔ اس تعلیم کا نہ ہونا، حلال حرام کے مسائل کا معلوم نہ ہونا، حلال آمدنی کی اہمیت کا دلوں میں پیدا نہ کرنا بچپن سے، یہ اس کا سب سے بڑی وجہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حلال آمدنی کو ہمارے معاشرے میں کوئی اہمیت بھی نہیں دی جاتی، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی انسان لقمہ حرام اپنے حلق سے اتارتا ہے اور اس سے انسان کے جسم میں جو نشو نما گروتھ ہوتی ہے، یہ جہنم کا ایندھن ہے، یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کہاں سے دعائیں قبول ہوں گی جب ہم حرام ہمارے پیٹوں میں جائے گا؟ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان یوں ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگتا ہے، یوں ہاتھ بلند کر کر کے دعائیں مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رب یا رب یا رب، اللہ تعالیٰ فرماتے فانا استجاب لہ، میں کیسے اس کی دعاؤں کو قبول کر لوں؟ اکلہ حرام وشربہ حرام ولباسہ حرام، کھانا اس کا حرام، پینا اس کا حرام، لباس اس کا حرام، کہاں سے دعائیں قبول ہوں؟ گھروں میں پریشانیاں، رنجشیں، تکلیفیں، بیماریاں ہر گھر میں ہو رہی ہیں، بعض اوقات ایسی ہم جہت بیماریاں اور تکلیفیں آتی ہیں، ہمارے بزرگ ہمیشہ ان کو کہتے ہیں کہ اپنے پیسوں کا جائزہ لو، کہیں تمہارے پیسوں میں حرام تو نہیں شامل ہو رہا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میراث کا مال تقسیم نہ ہو دوسروں کا مال بھی تمہارے مال میں آ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے تمہاری زکات پوری تقسیم نہیں ہو رہی، اپنے مالوں کا جائزہ لو، کیونکہ ان گنت بیماریاں پریشانیاں جب آتی ہیں انسان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ میرے دادا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ میرے سے آ کر کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں نظر لگ گئی، صاحب خاندان کو نظر ہو گئی، خاندان پہ کسی نے کچھ کروا دیا، فرماتے کوئی کچھ نہیں کراتا، نہ کوئی نظر انسان کے ذرا بگاڑتی ہے، بگاڑتی ہے، کچھ کروانے سے بھی کچھ ہو بھی جاتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا۔ فرمایا کرتے تھے کہ اصل چیز یہ ہے کہ اپنے گناہوں کا جائزہ لو، تمہارے گناہ ایسے تو نہیں ہیں جس کی وجہ سے عذاب مسلط ہو رہا ہو؟ یہ گناہ ہوتے ہیں انسان کے، معاصی ہوتے ہیں، حرام چیز، حرام پیسہ، حرام روپیہ، یہ بالکل اسی طرح نجس، گندا اور غلیظ ہے جیسے انسان، جیسے سڑک پر پڑی ہوئی یہ پوٹیاں ہوتی ہیں، کباڑ کوڑے ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ نجس چیز ہے۔ یہ کبھی راحت نہیں لاتی، کبھی برکت نہیں لاتی، کبھی خوشیاں نہیں لاتی۔ ہمیشہ پیسوں کی کثرت کا ہونا، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت فرماتے تھے یہ بات کہ پیسوں کی کثرت کا ہونے کا مطلب مالداری نہیں ہے، پیسوں میں برکت کا ہونے کا نام مالداری ہے۔ پیسے میں برکت اللہ ڈال دے، برکت کس چیز کا نام ہے؟ برکت تمام خوشیوں کا نام ہے برکت۔ مال میں برکت کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، صحت میں برکت، بیماریاں نہیں ہیں، خوشیاں، گھر میں جاؤں بچے خوش ہیں، کھیل رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، اولاد مطیع فرما بردار ہے، انسان کے لیے فرما کرتے ہیں، یہ ہے یہ برکت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی کثرت کی دعا نہیں مانگی، آپ کو نظر نہیں آتا آپ نے کبھی مال کی کثرت کی دعا مانگی، مال کی برکت کی دعا مانگی۔ فرمایا اللہم قنعنی بما رزقتنی، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ، اے اللہ مجھ کو قناعت عطا فرما، جو رزق آپ نے میرے لیے لکھ دیا اس میں مجھ کو قناعت دے دے، سکون دے دے، اطمینان دے دے، اطمینان دے دے۔ دنیا کا مالدار ترین انسان وہ ہے جو اپنے آمدنی کے اوپر اس کو سکون مل جائے، کہاں میری جو مل گیا کافی، ورنہ کھربوں روپے کما لو گے بے سکونی ختم نہیں ہوگی۔ اور دوسری دعا فرمائی اللہم قنعنی بما رزقتنی، اللہ مجھ کو قناعت عطا فرما جس کا رزق آپ نے مجھ پر عطا فرمایا، وبارک لی فی، ارے اللہ مجھے اس میں برکت ڈال، یہ دعا مانگو، برکت ڈال، برکت کی دعا مانگو، برکت پیدا ہوتی حلال مال۔ میں جب اخبارات میں پڑھتا ہوں مختلف لوگوں کی آتی ہیں خبریں کہ صاحب اس نے اتنا غبن کر لیا، اس نے اتنا غبن کر لیا، اور غبن کی مقداریں سنو تو کیلکولیٹر فیل ہو جاتے ہیں، اتنی بڑی بڑی مقداریں۔ میں سوچتا تھا ہوں کہ یا اللہ ان کو مزید کی خواہش کیوں ہوتی ہے، اتنا ہی انہوں نے کما لیا، اگر حرام ہی ہے چلو جو بھی ہے چلو، ایک طرف ہو کے انسان بیٹھ جائے گا وہ نہیں کماؤں گا، پھر کیوں اس کو اتنی خواہش ہے کہ پھر بھی لگا ہوا۔ تو ہمارے ایک بزرگ نے یہ فرمایا کہ یہ حرام کی نحوست ہوتی ہے کہ انسان کو قناعت نصیب نہیں ہے، حرام کی نحوست ہوتی ہے انسان کو سکون نہیں آتا، وہ حویث پڑ جاتی ہے، کثرت ہے مال کی حویث، زیادتی ہے مال کی حویث، وہ نہیں چین سے بیٹھنے دیتی، چاہے کھرب روپے کیوں نہ پڑے ہوئے اس کے پاس، یہ عذاب دنیا میں انسان کو آتا ہے۔ آپ دیکھو جو لوگ حلال کماتے ہیں اللہ رب العزت ان کے گھروں میں ٹھیک ہے پیسہ کم ہوتا ہے لیکن سکون بڑا ہوتا ہے، راحت بڑی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، تھوڑا کھاؤ تھوڑی چیز ہے لیکن ہے عزت والی، ہے سکون والی، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اس میں ہے۔ اسی کو فرمایا تو ولا تعصوا واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، اور ابن موسیٰ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کو فرمایا واتقوا، تم لوگ ڈرو الذي خلقكم، جس نے تم کو پیدا کیا، والجبلة الأولين، اور تم سے آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے والے ہیں۔ قالوا انما انت من المسحرین، جب انسان کے پاس دولت آ رہی ہوتی ہے نا کسی کے نہیں سمجھ میں آتی ہے اس کو، جب دولت کے دہانے کھلے ہوئے ہوتے ہیں چاہے حرام چاہے حلال جو بھی ہے، اس کو پھر کسی کے پاس سمجھ میں آتی ہے نہیں، ان کو بھی نہیں سمجھ میں آئی قوم شعیب کو، انہوں نے کہا تمہارے اوپر کس نے جادو کر دیا اس لیے تم ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ قالوا، ان کے قوم نے کہا انما انت من المسحرین، تم تو جادوگر ہو، تمہارے اوپر کس نے جادو کر دیا؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی، میرے اوپر جادو کسی نے نہیں کیا، میں وما انت الا بشر مثلنا، میں تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں، وان نظنک لمن الکاذبین، اور میرا گمان ہے کہ تم لوگ جو ہو، وان نظنک، یعنی ان کے قوم کے آدمیوں نے کہا کہ وما انت الا بشر مثلنا، کہ تم بھی تو ہماری طرح کے ایک انسان تھے، تمہیں کیا ہوا، وان نظنک لمن الکاذبین، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ شعیب علیہ السلام کو کہا فاسقط علینا کسفا من السماء، انہوں نے یہ مطالبہ کیا قوم شعیب نے، حضرت میں نے جیسا کیا تھا نا، اصحاب ایکا کہتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ بڑے سرسبز و شاداب علاقوں میں رہتے ہیں، ان کی زرزمین بھی بڑی سرسبز و شاداب ہے، بڑی خوبصورت جگہ ہے، تو جب انسان دولتوں میں ہو تو آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری اس دولت کو کون ختم کر سکتا ہے، تو انہوں نے جوش میں آ کر یہ کہہ دیا کہ فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنتم من الصادقین، ان کے قوم کے لوگوں نے کہا شعیب علیہ السلام سے، ہمارے اوپر اگر تم سچے ہو اور تم کہتے ہو ہم غلط کام کر رہے ہیں تو آسمان کا ٹکڑا ہمارے اوپر سے برسا دو تباہی کا جو ہمیں تباہ کر دے. فاسقط علینا کسفا من السماء, آسمان سے کوئی ٹکڑا برسا دو. ان کنت من الصادقین, اگر تم سچے ہو تو ہم بھی دیکھ لیں گے کہ تم سچے ہو یا ہم سچے ہیں. اتنا بڑا دعویٰ کر دیا, اور اللہ معاف کرے یہ انسان کی فطرت ہے, جب انسان خوشحالی میں ہوتا ہے, دولت میں اور آسانی میں اور فراوانی میں ہوتا ہے, تو آدمی پھر یہ سوچتا ہے کہ شاید میری یہ حالت ہمیشہ ایسی ہی رہے اور میرے اوپر کبھی زوال آئے گا نہیں, نہ مجھے کبھی موت آئے گی, نہ میرا کوئی بگاڑ سکتا. یہ دولت کا ایک نشہ ہوتا ہے نا, جس کو کہتے ہیں دولت کے نشے میں سوار ہے, یہ دولت کا نشہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو آسمان سے ایک ٹکڑا گراؤ ہمارے اوپر, اللہ کے عذاب کا ہم بھی دیکھتے کہ تم سچے ہو یا ہم سچے. اللہ تو انہوں نے فرمایا کہ رب بھی عالم بما تعملون, میں نہیں کچھ کہتا, میرا رب جانتا ہے جو کام تم لوگ کرتے ہو. فکذبوہ, قوم شعیب نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا. فاخذہم عذاب یوم الذلہ, ان کو سائبان کے عذاب نے پکڑ لیا, سائے کے عذاب نے پکڑ لیا. سائے کا عذاب اس طریقے سے آیا کہ ان کے اوپر دو طرح کا عذاب آیا. ایک تو یہ آیا کہ سخت گرمی پڑی, اور ایک آیا کہ زلزلہ آیا ان کے گھروں میں, زلزلے پڑے سخت آئے. تو جب سخت گرمی پڑی تو ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی سکون کی, تو ایک بادل کا ٹکڑا آتا ہوا نظر آیا. تو یہ سمجھے کہ شاید اس کے نیچے سایہ بھی ہوگا, بارش بھی ہوگی. پوری قوم اس سائے کے نیچے, اس بادل کے ٹکڑے کے سائے کے نیچے کھڑی ہو گئی. جب سب کھڑی ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے نیچے سے زلزلہ شروع کیا اور اوپر سے آگ برسانے شروع. یہ جو قوم شعیب, پوری قوم جل کر خاکستر ہوئی, پوری قوم جل کر خاکستر ہوئی. تو یہی قرآن کریم نے فرمایا کہ فأخذهم عذاب یوم الذلہ, ان کو صاحبان کے عذاب نے پکڑ لیا. انہ کان عذاب یوم عظیم, وہ تھا اس دن بڑے دن کا عذاب. ان فی ذلک لآیۃ, فرماتے ہیں کہ اس میں نشانیاں ہیں. وما کان اکثرهم مؤمنین, اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں. وان ربک لہو العزیز الرحیم, تمہارا رب وہ زبردست ہے, رحم کرنے والا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنی حالت کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے. اب دیکھیے ہمارے ملک میں بالکل وہی حالات ہیں جو قوم شعیب کے حالات, اور آج سے نہیں دن بدن بڑھ رہے ہیں وہ حالات. قتل و غارت گری کے, لوٹ کھسوٹ کے, دھوکے بازی کے, جس کو دیکھو جدھر سے سنو دھوکے بازی کی خبریں. بہن بھائی آپس میں دھوکے بازیاں کر رہے ہیں, بہن بھائی ایک دوسرے کے مال کو لوٹ رہے ہیں, باپ بیٹے کو بیٹے باپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں. الامان والحفیظ, اللہ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے. اور آپ دیکھیے ہمارے ملک کے حالات بھی آپ کو کوئی اچھے نظر نہیں آتے. کیا کتنے زلزلے ہمارے ملک ہر وقت آتے رہتے ہیں, الامان والحفیظ. کتنی گرمی میں اضافہ ہو رہا ہے آپ کے سامنے. وہ دولتیں ہمارے ملک کی جو ہر وقت ہمارے ہاتھوں میں ہوتی تھی, آہستہ آہستہ اس میں کمی آ رہی ہے. پانی پاکستان میں کم ہو رہا ہے. آپ دیکھیے ہمارے یہاں کے جو پنجاب کے جو دریا ہیں, اکثر دریا خشک ہونے چلے, پانی دن بدن کم ہو رہا ہے. فروٹ سبزیاں جو ہمارے ملک میں جس فرامانی کے ساتھ ہوتی تھی اس میں کمی آ رہی ہے. اب امپورٹڈ سبزیاں, امپورٹڈ فروٹ اب آپ کے مارکیٹوں میں نظر آتے ہیں. ہمارے اپنے ملک کی پیداوار ہونے کے باوجود ہمیں کم میسر ہے. لڑائی جھگڑے ہیں, کیوں ہیں یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اس گناہوں میں ہم شریک ہیں. جو گناہ ہماری پچھلی قوموں کے سامنے ہم جس کا ذکر آیا, وہی آج ہمارے قوم کر رہے ہیں. پچھلی سردی کا زمانہ, گرمیوں کا زمانہ آپ کے سامنے, رمضان مبارک میں کیسی گرمی پڑی, المان والے ایسی گرمی رمضان مبارک میں پڑی کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی گرمی نہیں پڑی. کتنے انسانی جانے چلی گئے, 2000 کے قریب انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. ٹمپریچر اس سے زیادہ ہوتا ہے, سعودی عرب میں سے زیادہ ٹمپریچر تھا, لیکن کراچی کی گرمی قابل برداشت نہیں. یہ اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے, اللہ کی طرف سے تنبیہ آتی ہے کہ خود سے مل جاؤ, اپنے گناہوں سے توبہ کرو, اپنے ان معاملات سے توبہ کرو جس کے اندر اپنے معاملات میں ہماری قوم آج مبتلا. جھوٹ میں, دھوکے میں, بدیانتی میں, وعدہ خلافی میں, حرام کھانے میں, کوئی قسم حرام کی ایسی نہیں جو ہمارے یہاں نہ ہو رہی. اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہمیں اپنے گناہوں سے اجتماعی توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اور دین کی فکر و فہم اور سمجھ اللہ رب العزت عطا فرمائے. فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لیجیے. اللہ صلی اللہ علیہ. ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں, آئندہ دو اتوار میں نہیں ہوں گا, میرا سفر ہے, تو اس لیے دو اتوار تک میرا آنا نہیں ہوگا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تمام صغیر کبیر گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہر طرح کی عافیت عطا فرما, ہر طرح کا چین عطا فرما, ہر طرح کا سکھ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال واسع عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال واسع عطا فرما. حرام مال سے, حرام آمدنی سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما, اس کی ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا فكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انا نسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر على العافيه ونسالك الغنى عن الناس. يا ارحم الراحمين ہم سب کو ایمان کامل پر ہمارا ختم نصیب فرما. عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما. جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. دوزخ کے عذاب سے حفاظت فرما. ہم سب کو یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما.